بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے اسماء و صفات کے تعلق سے بات شروع کی گئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی کے ناموں اور اللہ تعالی کی صفات کو جاننے کا کیا فائدہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں، اور ہمارے نفس کے تزکیے میں اس کا کتنا اثر ہوتا ہے، اس کی کچھ مثالیں دے کر کے میں نے آپ کے سامنے بات واضح کی تھی. اسے آج آپ کے سامنے توحید اسماء و صفات جسے کہا جاتا ہے، اس توحید کے ذریعے سے، اس توحید میں کیا اہم اور بنیادی باتیں ہیں جن کو قاعدے کی شکل دی گئی ہے، یا قواعد جنہیں کہا جاتا ہے عربی زبان میں، ان میں سے کچھ قواعد آپ کے سامنے آج ہم اس درس میں پیش کریں گے. تو توحید اسماء و صفات کے بارے میں تمہید میں پہلے درس میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کے پہچاننے ہی کی ایک شکل ہے، جو ہر مسلمان پر ضروری ہے، بلکہ ہر انسان پر ضروری ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، اور اس سے اس کے رب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو رب کو پہچاننے اور رب کے بارے میں جاننے ہی کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم جانیں. یہ کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اسی کا ایک حصہ ہے یہ، اور اسی کے ایک حصے کے طور پر ہم اس کو پیش بھی کرتے ہیں. لیکن معاملہ ایسا ہوا کہ اس حصے میں گمراہیاں بہت آئیں، اور اسلام کے بالکل شروع کے دور میں یہ گمراہیاں آنا شروع ہو گئی تھیں. اسی لیے اس توحید کو بعد میں اہمیت زیادہ حاصل ہوئی، کیونکہ اسی باب میں گمراہیاں بہت زیادہ آئیں. آج کے دور میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں جتنا مسئلہ یہ پچھلے دور میں رہ چکا ہے، جب اسلام کو آئے ہوئے ڈیڑھ صدی دو صدی گزری تھی، اس کے بعد کے دور میں یعنی 200 سال کے بعد ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے، اور خاص طریقے سے مامون کا جو دور تھا، اور اس کے بعد اس معتصم کا دور جو آیا خلافت بنی عباسیہ میں، اس دور میں بہت سی گمراہیاں اسماء و صفات کے بارے میں آئیں، اور وہیں سے لوگوں نے توحید اسماء و صفات پر خصوصی طور پر بات کرنی شروع کی اور اس کا تذکرہ کرنا شروع کیا. تو میں اسی کے تعلق سے چند بنیادی جو باتیں ہیں جس سے آدمی گمراہیوں سے بچ جاتا ہے اس باب میں، اسی کو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. سب سے پہلی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسماء اور صفات جب ہم لفظ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اسماء کیا ہے اور صفات کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں انہیں کو ہم اسماء کہتے ہیں. یہ آپ عربی زبان کے لحاظ سے جانتے ہیں کہ اسم کی جمع ہے یہ اسماء، یعنی بہت سارے نام. تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، انہیں کو اسماء کہا جاتا ہے، اور ساتھ میں اس کے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے حسنا، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا ہے، وللہ الاسماء الحسنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں انہیں اسماء حسنہ کہا جاتا ہے. حسنہ کا یہ لفظ عربی زبان میں، اس سے پہلے جن کو ہم نے عربی زبان کی کلاسیں لی ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ حسنہ یہ احسن لفظ عربی زبان میں ہے. احسن یہ اس میں تفضیل ہوتا ہے، جس کے معنی زیادہ اچھا ہونا یا سب سے اچھا ہونا، یہ اس کے اندر معنی آتا ہے ڈگری کے لحاظ سے، اور اسی کا یہ مؤنث لفظ ہے حسنہ. تو احسن کا یہ مؤنث ہے حسنہ، اس کے معنی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو بہت ہی اچھے ہیں اور سب سے اچھے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، اسی لیے ان کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے. جب بھی لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو کہتے ہیں اسماء حسنہ، یعنی یہ کوئی اسماء حسنہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے ایسی جس کو ہمارے تصور میں یا ہمارے ذہن میں نہ آئے، بلکہ کیا ہے، ہم اردو میں آرام سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے سب سے اچھے نام. دنیا میں کسی بھی انسان کا ایسا نام نہیں ہو سکتا، کسی چیز کا ایسا نام نہیں ہو سکتا. ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسانوں کے ساتھ جوڑ کر کے یا چیزوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ جوڑ کے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں یہ بالکل بے مثل نام ہیں. یونق جسے کہا جاتا ہے، اس کی کسی سے مثال نہیں دی جا سکتی. ہو سکتا ہے وہی نام کسی انسان کا بھی ہو، کسی چیز کا آپ وہی نام رکھ دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو یہ نام جڑا ہوا ہے، جو معنی وہاں ہوتا ہے، وہ معنی انسانوں کے ساتھ نہیں آتا. جیسے میں اب آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں بندوں کے لیے رحیم، کسی بھی انسان کو آپ کہیں رحیم، اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی رحیم ہے، لیکن جو رحیم بندوں کا نام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اسے کوئی مشابہت نہیں ہوتی ہے. آپ کسی انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، سب کہہ سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کے اندر. بعض نام خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ نام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بعض نام ہو سکتے ہیں. تو یہ جو نام ہوتے ہیں، نام رکھ لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی جو خصوصیت ہے، وہ ساری باتیں اس شخص کے اندر نہیں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو نام ہوتے ہیں، یونیک ہیں، بے مثل ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی تصور آپ کسی انسان یا کسی چیز کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. اسے کہا جاتا ہے اسماء حسنہ. اور دوسرا لفظ کہتے ہیں صفات. صفات کے ساتھ عربی زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں صفات علیہ، یعنی اونچی اونچی صفات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی صفتیں ہیں، سب یہ اعلیٰ درجے کی، اونچے درجے کی صفات ہوتی ہیں، جو بہت ہی موٹی، چھوٹی چھوٹی، یا کہہ لیجئے دوسرے الفاظ میں یہ غلط قسم کی جو صفات ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان میں سے کسی چیز کی نسبت نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اعلیٰ درجے کی صفات ہیں. تو یہ اسماء اور صفات کہلاتے ہیں. اسماء اور صفات کے تعلق سے پہلا جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نام اپنے خود رکھے ہیں. ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نام نہیں رکھ سکتے. اللہ تعالیٰ کا کوئی کام ہے، کسی بھی کام کا تذکرہ قرآن میں آیا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اس کا وہ نام نہیں رکھ سکتے اپنی طرف سے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس نام کا تذکرہ نہ کیا ہو اپنے لیے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ نام نہ پیش کیا ہو، ہم خود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نام نہیں دے سکتے. یہ ساری چیزیں کہی جاتی ہیں کہ یہ توقیفی ہیں، یعنی جیسا آیا ہے ہمیں ویسے ہی ماننا ہے، ویسے ہی ایمان رکھنا ہے، ہم اپنی طرف سے اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ توقیفی ہیں، ہم اپنی طرف سے کسی نام کا اضافہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں کر سکتے، بلکہ پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ نام کہیں قرآن میں یا حدیث میں، صحیح حدیث میں آیا ہے یا نہیں آیا. اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ توقیفی ہیں. یہیں سے اس بات کی بھی وضاحت ہم آپ کے سامنے کر دیں کہ حدیثوں میں جو یہ لفظ آتا ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، اور حدیث کی دوسری مشہور کتابوں میں یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث لوگ خاص طریقے سے بیان کرتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے مصحف میں لکھا جاتا ہے، وہ شروع میں اور آخر میں اور دوسری جگہوں پر، تاکہ لوگ اسے یاد کر سکیں. ایک حدیث میں یہ لفظ آتا ہے کہ ان للہ 99 اسمن مئتن الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 90 پر 9 یا 99 کہہ لیجیے آپ، 100 میں ایک کم، جو آدمی اسے اچھی طرح سے محفوظ کر لے اچھی طرح سے اسے ذہن نشین کر لے، بیٹھا لے اپنے ذہن میں، اس کے معنی کو اچھی طرح سے سمجھ جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے، تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہیں سے یہ چیز شروع ہوئی ہے کہ لوگ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام لکھتے ہیں اور لکھ کر کے اسے یاد کرتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس میں بھی یہ نام لکھ دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اسے یاد کریں۔ یہاں کئی غلط فہمیاں لوگوں کو ہوئی ہیں یہ اس حدیث کی وجہ سے اور باقاعدہ یہ نام لکھنے کی وجہ سے۔ پہلی غلط فہمی اس میں یہ ہوئی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہی ہیں، 99 نام سے زیادہ نہیں ہیں۔ یہ تصور لوگوں کے ذہن میں آیا اور یہ غلط تصور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہے، کسی بندے کو اس کا علم نہیں ہے۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے جو پہلا قاعدہ اور ضابطہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، اس کی گنتی، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں ان اسماء اللہ غیر محصورات، اللہ تعالیٰ کے نام یہ محصور نہیں ہے، یعنی گنتی کے ساتھ متعین نہیں ہے کہ اتنے ہی نام ہیں۔ وہ تو حدیث میں صرف یہ کہا گیا کہ 99 نام خاص طریقے سے اگر کوئی آدمی اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھا کر کے اس پر عمل کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تب وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا، اس کے لیے جنت کی ضمانت دی گئی ہے۔ کیونکہ ان ناموں کی بڑی تاثیر ہوتی ہے انسان کی اپنی سیرت پر، اس کے سلوک پر، اس کے تزکیے میں۔ اور کچھ مثالیں میں نے دی تھی، آخر میں میں جب ناموں کی شرح کروں گا، ہر ہر نام کی شرح کروں گا، تو پھر آپ کے سامنے وہ بات واضح اور زیادہ ہو جائے گی کہ کیسے اس کا انسان کی زندگی پر بڑا اثر پڑتا ہے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کیسے یہ نام اور ان کا یاد رکھنا، ان کو ذہن میں رکھنا، کیسے یہ بہت بڑا سبب بنتے ہیں۔ اس کی وضاحت آپ کے سامنے بعد میں آئے گی، آج میں صرف ضابطے کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا۔ تو پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام محصور نہیں ہیں، یعنی کسی خاص گنتی کے ساتھ متعین نہیں ہیں، بلکہ لا محدود ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں، جتنے نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں صرف ہم انہی ناموں کے بارے میں جانتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور ہم کو نہیں معلوم ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور اس عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ ایک صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں یہ کہا کرتے تھے، نسألک اللہم بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک، کہ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے ان تمام ناموں سے جن ناموں کا تو نے، جن سے اپنے آپ کو تو نے موسوم کیا ہے، یعنی جس کا جو تو نے اپنے آپ کا نام رکھا ہے، ان تمام ناموں سے ہم سوال کرتے ہیں، چاہے وہ نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا ہو، اپنے کسی رسول کو، اپنی کسی مخلوق کو تو نے سکھایا ہو، او نام جو تو نے کسی کو نہیں بتایا ہے اور تیرے پاس غیب میں وہ نام موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام ناموں کے ساتھ تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، ہم صرف انہی ناموں کے بارے میں جانتے ہیں جن ناموں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ یہ بات جو ہے آپ پہلا جو ہے ضابطہ ہے اس کو ذہن میں بیٹھا لیجئے، ہم صرف انہی ناموں کے بارے میں جانتے ہیں جن ناموں کے بارے میں ہم کو بتایا گیا ہے، لیکن ہم گنتی کے ساتھ اس کو بالکل متعین نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں یا 99 نام ہیں، 99 نام ہیں، ہم گنتی کے ساتھ اسے متعین نہیں کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 99 نام ہم یاد کریں اور اس کو سمجھیں، اس کو اچھی طرح سے اس کے معنی کو سمجھیں اور جو اس کی تقاضے ہیں اس تقاضے کو سمجھیں، صرف ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو یہ پہلا ضابطہ ہے۔ دوسرا ضابطہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے اور اس کی صفات کے تعلق سے कंटिन्यू करूं मैं? दूसरा जाप्ता ये है, आप उसको मेरी तरफ ही ध्यान दीजिए, आप चाय पीजिए लेकिन मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। दूसरा जाप्ता इस सिलसिले में ये है कि अल्लाह तबारक व ताला के जो भी नाम है, जो भी नाम है वो सिफाती नाम है, यानी नाम के साथ कोई सिफत होती है, हर नाम के साथ कोई ना कोई सिफत होती है, सिफाती नाम है अल्लाह तबारक व ताला के। सिर्फ एक नाम के बारे में है थोड़ा सा इख्तलाफ अहले इल्म में, वो नाम है अल्लाह। अल्लाह के नाम में ये इख्तलाफ थोड़ा सा है कि इसमें ये सिफाती नामों में से है या अल्लाह तबारक व ताला के ये जाती नाम है, उसके अंदर कोई सिफत नहीं पाई जा रही है, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों का इख्तलाफ है। लेकिन बकिया जितने भी अल्लाह ताला के नाम हैं, वो कहा जाता है ये नाम सिफाती नाम है। चाहे पीटर ये कोई मसला नहीं आपको, वो सिफाती नाम है। सिफाती नाम का मतलब क्या होता है कि हर नाम के साथ एक सिफत जुड़ी हुई है। जैसे हमने कहा अल्लाह ताला के नामों में से समी है, अल्लाह ताला के नामों में से समी है, तो समी का मतलब क्या होता है? सुनने वाला। तो समी के साथ सिफत अल्लाह ताला की सुनने की सिफत जुड़ी हुई है। अल्लाह ताला के नामों में से अल बसीर है, तो बसीर के माने होते हैं देखने वाला। तो इस नाम के साथ अल्लाह ताला की एक सिफत जुड़ गई है कि अल्लाह ताला देखने वाला है। अलीम है अल्लाह ताला के नामों में से, तो अलीम के माने होते हैं जानने वाला। तो इस नाम के साथ एक सिफत जुड़ गई है जानने की अल्लाह तबारक व ताला के साथ। तो अल्लाह ताला के जो भी नाम है ये सिफाती नाम है, यानी हर नाम के साथ एक सिफत होती है। बंदों के जो नाम रखे जाते हैं, चीजों के जो नाम रखे जाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सिफत उसके अंदर मौजूद हो। कभी भी नाम के साथ उस सिफत का पाया जाना कोई जरूरी नहीं होता है। इसीलिए जो बंदों के बहुत सारे नाम ऐसे बहुत सारे लोगों के होते हैं कि उनका कुछ माना भी नहीं होता है, कोई खास माना नहीं होता है, या माना है तो बहुत कोई अच्छा माना नहीं होता है, तो वो सिफत उनके अंदर बसा औकात पाई भी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी वो नाम रख दिया जाता है। उर्दू में बल्कि फारसी जबान की ये चीजें हैं जो उर्दू में आई हैं, ये मिसाल बहुत मशहूर है कि बरअक्स निहंद नामे जंगी काफूर, कि उर्दू जबान में जब हम नाम रखते हैं किसी का अपने, इसमें इंसानों की बात ये हो रही है, तो क्या होता है कभी नाम बिल्कुल उल्टा होता है। हमने किसी शख्स का नाम रखा, यानी ये फारसी के लिहाज से ये जंगी, जंगी है वो शख्स, उसका नाम रखा हमने काफूर। जंगी का मतलब होता है वो आदमी काला है, जैसे अफ्रीका का रहने वाला है, तो अफ्रीका का रहने वाला आदमी कैसा होता है? काला होता है। उसका नाम क्या रख दिया? काफूर रख दिया, और काफूर बिल्कुल सफेद होता है। तो नाम एक आदमी का काफूर है, जो कि काफूर के माने बिल्कुल सफेद के होते हैं, और वो आदमी बिल्कुल क्या है? काला है। तो इंसानों में जो नाम रखे जाते हैं, चीजों के जो नाम रखे जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि वो नाम बिल्कुल ही उल्टा होता है, यानी नाम कुछ और है और वो आदमी कुछ और है। जैसे मैं अब आपको बताऊं, किसी आदमी का नाम रख दिया गया जाहिद, जाहिद का मतलब होता है बड़ा नेक। किसी का नाम रख दिया गया अब्बाद, बहुत इबादत करने वाला, जबकि वो आदमी बड़ा गुमराह किस्म का है या बिल्कुल अल्लाह ताला की इबादत नहीं करता है। तो अब्बाद का जो माना है, जो सिफत उसके अंदर पाई जाती है, वो जिसका नाम रखा गया है उसके अंदर वो सिफत पाई जाए, ये कोई जरूरी नहीं होता इंसानों में या चीजों में। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के जो भी नाम है, हर नाम के साथ जो सिफत है अल्लाह तबारक व ताला के साथ वो सिफत जुड़ी हुई है, और बिल्कुल वो सिफत अल्लाह ताला के साथ पाई जाती है, कभी भी वो सिफत अल्लाह ताला से अलग नहीं होती। जो भी नाम है, हर नाम की सिफत अल्लाह ताला के साथ जुड़ी हुई है, और कभी वो सिफत अलग नहीं हो सकती है अल्लाह तबारक व ताला से, और कभी वो तस्वीर ही नहीं आ सकता कि नाम तो है अल्लाह ताला का लेकिन वो सिफत है नहीं है। वो बातें जो है अल्लाह ताला के नामों के साथ नहीं होती है। इसमें सिर्फ एक नाम का मामला है, मैंने आपसे कहा वो नाम कौन सा है? अल्लाह। ये जाती नाम है या सिफाती नाम है, इसके बारे में थोड़ा सा इख्तिलाफ रहा है अहले इल्म का। जो लोग कहते हैं कि नहीं ये भी सिफाती नामों में से है, उनकी इस बारे में बात यह होती है कि अल्लाह असल में अरबी जबान के लिहाज से, अगर आपके पास बोर्ड होता तो मैं आपको लिख कर दिखाता हूं कि अल्लाह अरबी जबान में ये अल इलाह है। अल जानते हैं आप, अलिफ लाम जो अरबी जबान में आता है, آپ رجل کہتے ہیں پھر کہتے ہیں الرجل، قلم کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں القلم. تو عربی زبان میں ایک ورڈ ہوتا ہے بغیر الاسلام کے، پھر اس پر الاسلام داخل کر دیا جاتا ہے. تو ورڈ کیا تھا عربی زبان کا؟ یہ الہن. الہن کا لفظ آپ پڑھتے رہتے ہیں، قرآن میں آتا رہتا ہے الہن. الہن کے معنی ہوتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. الہن کا مطلب ہوتا ہے معبود، یعنی جس کی عبادت کی جائے، اس سے عربی زبان میں الہ کہا جاتا ہے. تو یہ اللہ بھی الالہ تھا، الالہ لفظ ہے یہ، اور الالہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی خاص ذات جس کی عبادت کی جائے. تو اللہ معبود کے معنی میں ہے. تو اللہ کے لفظ میں بھی صفت پائی جاتی ہے، وہ صفت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کی، یعنی خالص اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، یہ اللہ کے اندر صفت پائی جاتی ہے. تو اللہ بھی یہ کتنا کن ناموں میں سے ہے؟ صفاتی ناموں میں سے ہے. جیسے ہم السمیع کہتے ہیں، البصیر کہتے ہیں، العزیز کہتے ہیں، الرحمن کہتے ہیں، الرحیم کہتے ہیں، الملک کہتے ہیں، القدوس کہتے ہیں، السلام کہتے ہیں، المؤمن کہتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے ناموں کے ساتھ جو الف لام لگا ہوا ہے، ویسے ہی الہ کے ساتھ الف لام لگا کر کے اللہ بنایا گیا ہے، اور اس کے معنی معبود کیا ہوتے ہیں؟ ایک ایسا معبود جو یہ صفت اسی کے ساتھ خاص ہے، اور دنیا میں کوئی شخص معبود نہیں بن سکتا. یہ معنی ہوتے ہیں اللہ کے، اور اسی معنی کے لحاظ سے یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ اہل علم کی ایک رائے ہے کہ اللہ یہ بھی صفاتی ناموں میں سے ہے، اس میں بھی صفت پائی جاتی ہے. اور وہ صفت کون سی پائی جاتی ہے؟ وہی معبود ہے، اس کے معبود ہونے کی صفت پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ الہ کا لفظ آتا ہے اس کے اندر، الہ کا مطلب وہی معبود کے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہے، الالہ ہے یہ، یعنی معبود صرف وہی ہے. اس لفظ کے اندر وہ معنی آ جاتا ہے. یہ بھی صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. اس قول کے لحاظ سے، اہل علم کی جو یہ رائے ہے، اس قول کے لحاظ سے اللہ کا یہ لفظ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور اس پر سب کا اتفاق ہے، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، مسلمانوں میں سے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کا لفظ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. وہ خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کسی کے ساتھ استعمال کر دیا تو وہ شرک ہے، استعمال ہی نہیں ہو سکتا یہ لفظ. اس پر سب کا اتفاق ہے، کیونکہ اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے، یہ صفت خاص ہے کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور وہ صفت ہے معبود ہونے کی. اور معبود ہونے کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے ناموں میں سے یہ نام اللہ ہے. اسی لیے لفظ اللہ، جو اللہ کے ناموں میں سے ہے، جس کو لفظ جلالہ بھی کہا جاتا ہے، یہ اور ناموں کو حیثیت حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، وہ سارے نام اپنی جگہ پر سب کے سب جو ہے حسنہ ہیں، اور بڑے اونچے درجے کے ہیں، اور بہت اچھے ہیں، لیکن ان ناموں میں جو اللہ کو حیثیت حاصل ہے، وہ کسی کو حاصل نہیں. اسی لیے اس نام کو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور بقیہ صفاتی نام ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہونے کی حیثیت سے کسی اور کا یہ نام ہو ہی نہیں سکتا. یہ نام اسی کے ساتھ بالکل خاص ہے، اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے. تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ جب ہم اس کو صفاتی نام مانتے ہیں تو اس سے کیا چیزیں جو ہے سامنے آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا یہ نام نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبادت کے لائق اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. دوسری بات، الالہ کہنے کے بعد یا اللہ کہنے کے بعد، جو کسی بھی بندے کے ذہن میں یہ لفظ جب جیسے ہی آتا ہے، ویسے اس کے ذہن میں جو بات آتی ہے لفظ اللہ کے بعد، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب کوئی شخص کہتا ہے اللہ، تو اللہ میں جو بات ہوگی، اگر کسی زبان میں اس کا ٹرانسلیشن کر کے، جیسے گاڈ کہیں، دا گاڈ کہیں، یا ایشور کہیں، یا بھگوان کہیں، کسی بھی لفظ کے ساتھ ہم اسے کہنا چاہیں گے تو وہ چیز پیدا نہیں ہوتی ہے. اللہ کا بدل کسی بھی زبان میں کوئی بھی لفظ نہیں ہو سکتا, کسی بھی زبان میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ وہ جس کی عبادت کی جائے, تنہا وہ ذات جس کی عبادت کی جائے, اور جو عبادت کے لائق ہے وہی اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس لیے کسی کے ساتھ بھی یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا ہے, اور اس کا کوئی ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا ہے, ٹرانسلیشن بھی نہیں ہو سکتا ہے کبھی بھی کسی بھی زبان میں. اس لیے کہ جو سی زبانوں میں جو الفاظ پائے جاتے ہیں, جیسے ایشور کے ہیں, بھگوان کے ہیں, یا تگاڑ کے ہیں, یہ سب وہ معنی نہیں دیتے ہیں جو اللہ کا لفظ جو معنی دیتا ہے وہ معنی نہیں دیتے ہیں. یہ پہلی بات ہوتی ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام بھی کون سا نام ہے؟ صفاتی ناموں میں سے یہ بھی ہے, یہ کوئی ذاتی نام نہیں بلکہ یہ بھی صفاتی ناموں میں سے ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے بھی اسے بھی استعمال کیا گیا ہے. اللہ تعالی نے خود اپنا یہ نام رکھا ہے اور ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کو اس نام کے ساتھ جو ہے یاد رکھتے ہیں. جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کے نام سب صفاتی ہیں لیکن یہ نام اللہ کا ذاتی نام ہے اور اس نام کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں سب کی سب صفاتی نام ہیں, وہ یہ بات کہتے ہیں اور عربی زبان کی کچھ چیزیں ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے وہ باتیں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ نام ہے. جو لوگ بھی ذاتی نام مانتے ہیں ان کے یہاں یہ چیز تو ہے کہ یہ نام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا, تو یہ نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے, اس پر سب کا اتفاق ہے. میں نے آپ سے کہا تو دونوں آ کر کے یہاں پر مل جاتے ہیں, دونوں رائے آ کر کے مل جاتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی چیز کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا, یہ نام استعمال نہیں کیا جاتا, یہ اس کا ذاتی نام ہے. لیکن جو لوگ ذاتی نام مانتے ہیں کبھی کبھی یہ بات ان کے یہاں آ جاتی ہے, یا ان لوگوں نے یہ بات تو نہیں کہی ہے لیکن دوسرے لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں, حالانکہ ان سے جتنے بھی اہل علم گزرے ہوئے ہیں جو سلف کہلاتے ہیں ان میں سے کسی سے یہ بات نہیں آتی ہے کہ وہ باقاعدہ اس کا ترجمہ کرتے رہے ہوں اللہ کا, لیکن ان کے ذریعے سے یا ان کو اس رائے کو لینے والوں میں سے بعض لوگوں سے یہ بات ہو گئی جنہوں نے یہ رائے لی کہ انہوں نے اللہ کے لفظ کی جگہ پر دوسرا لفظ استعمال کیا, کیونکہ ان کے یہاں یہ تو ذاتی نام ہے صفت نہیں ہے, اس لیے ترجمہ کرنے کا مسئلہ نہیں آتا ہے, بلکہ دوسرا نام دوسری زبانوں میں اسی کے لیے جو استعمال ہوا ہے اس کو وہ استعمال کر لیتے ہیں. جیسے میں آپ کو بولوں فارسی زبان میں خدا کا لفظ, فارسی زبان میں خدا کا لفظ, اردو زبان میں بھی فارسی زبان سے لے کر کے اللہ کے لیے خدا کا لفظ استعمال کیا گیا. اللہ کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا یہ وہیں سے آیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا نام ہے, تو ہر وہ نام جیسے یہ عربی میں نام تھا اور فارسی میں نام کیا ہو گیا, ہو خدا ہو گیا, نام شخصی ذات وہی ہے لیکن اس ذات کے نام جیسے عربی میں اللہ کہتے ہیں فارسی میں ہم کیا کہیں گے, خدا کہیں گے, اور ہندی میں آنے کر کے کیا کہہ دیا ہم نے ایشور کہیں گے یا بھگوان کہیں گے, اور جو ہے انگلش میں آنے کے بعد کیا کہہ دیا ہم کیا کہیں گے, دا گاڈ کہیں گے. بات ایک ہی ہے, سب برابر ہے, آپ چاہے دا گاڈ کہہ لو, چاہے ایشور کہہ لو, چاہے بھگوان کہہ لو, چاہے خدا کہہ لو, چاہے اللہ کہہ لو, یہ سارے کے سارے نام ایک ہی ذات کے ہیں, تو ہم اس ذات کو ان میں سے کسی نام کے ساتھ بھی پکارے کوئی حرج نہیں ہے. یہاں سے یہ تصور آیا جب یہ کہا گیا کہ یہ ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا, اور ذات پر دلالت کرنے کے لیے جس زبان میں بھی جو لفظ آیا ہوا ہے اس زبان کے لحاظ سے ہم استعمال کر لیں گے. اس طرح سے لوگوں نے مختلف زبانوں کے نام استعمال کیے. میں آپ کو اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں. ہم ہندوستان کہتے ہیں, انڈیا کہتے ہیں, ہند کہتے ہیں, بھارت کہتے ہیں, یہ سارے لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ سارے لفظ کس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ یہ اسی جگہ کے لیے جغرافیہ کے لحاظ سے جو ایک مشرق میں جو ہے ہوتا ہے آسام، مغرب میں گجرات، شمال میں کشمیر اور جنوب میں تمل ناڈو پانڈیچری، یہ پورا جو علاقہ گھرا ہوا ہے اس کو سارے لوگ، کوئی انڈیا کہتا ہے، انگلش میں آتا تو کیا کہتا ہے، انڈیا کہتا ہے، اور فارسی میں آتا ہے تو ہند کہتا ہے، عربی میں آتا ہے تو الہند کہتا ہے، اور ہندی میں آتا ہے تو بھارت کہتا ہے، ہندوستان کہتا ہے، اردو میں آتا ہے تو ہندوستان کہتا ہے، یہ مختلف زبانوں میں لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن سب کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہی وہ علاقہ ہے دنیا کے نقشے کا، اسی کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے، اس ذات کے لیے یہ سارے الفاظ مختلف زبانوں میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اللہ عربی زبان میں استعمال کیا گیا، اور خدا فارسی زبان میں استعمال کیا گیا، دا گاڈ انگلش میں استعمال کیا گیا، اور بھگوان ایشور یہ ہندی میں استعمال کیا گیا، الگ الگ زبانوں میں اسے استعمال کیا گیا ہے، یہ لوگوں نے باتیں کہیں۔ جب ذات کی بات آتی ہے تو یہ مسئلہ آتا ہے، حالانکہ جہاں تک سلف کی بات ہے اس میں کہیں انہوں نے دوسری زبانوں کو استعمال نہیں کیا۔ جو لوگ بھی اس بات کے قائل رہے کہ یہ ذاتی نام ہے، صفاتی نام نہیں ہے، وہ کبھی بھی اس طرح کی چیزیں نہیں کہتے رہے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بات چاہے ہم مانیں کہ یہ صفاتی ناموں میں سے ہے یا ذاتی ناموں میں سے ہے، دونوں صورتوں میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کا یہ لفظ اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، اور اللہ کی جگہ کوئی دوسرا لفظ لے بھی نہیں سکتا۔ ہمیشہ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ کی جگہ کوئی دوسرا لفظ نہیں لے سکتا کسی بھی زبان کا، اور دوسری زبانوں کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ کیونکہ شروع میں میں نے آپ سے یہ بات کہی آج کے درس میں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام توقیفی نام ہیں، اور توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نام رکھا ہے وہی نام، اسی نام سے ہمیں اللہ کو پکارنا ہے، ہم دوسرے نام سے اللہ کو نہیں پکار سکتے، وہی نام ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ نام چاہے ہم اسے صفاتی نام مانیں یا ذاتی نام مانیں، دونوں صورتوں میں یہ کس کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور دونوں صورتوں میں اس نام کی جگہ پر دوسری زبان کا کوئی بھی لفظ نہیں لے سکتا، اور دوسری زبانوں کے الفاظ اس نام کی جگہ پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہی صحیح بات ہے، اور یہی چیزیں تھیں پہلے، یہ بعد میں زبانوں کا جب ملنا جلنا ہوا ایک دوسری زبانوں کے ساتھ، عربی زبان کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی اور لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا۔ اردو اور فارسی میں تو ہر جگہ کے لفظ پائیں گے آپ، خدا خدا حافظ بولیں گے، خدا وند کریم نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ کا لفظ بالکل استعمال نہیں کر رہے۔ یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اس کو خاص طریقے سے ذہن میں بیٹھائیے، توحید اسماء و صفات میں اللہ کے۔ جو لوگ ذاتی مانتے ہیں ان کا اصل کیوں پریشانی ہے، ان کو کیوں ایسا وہ کہتے ہیں، وہ عربی زبان کے گرامر کے لحاظ سے کہتے ہیں۔ وہ میں وہ تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں اس کی، کہ وہ کیا ہے۔ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کا یہ لفظ اصل کیا ہے، یہ عربی زبان کے لحاظ سے الالہ ہے، جیسے الف لام اور بھی ناموں میں آیا ہوا ہے تو اس میں بھی آیا ہوا ہے، اور الہ لفظ ہے، الالہ ہے، اور وہی اللہ بنا ہوا ہے۔ جب اس میں پہلے سے اللہ میں الف لام ہے تو عربی زبان کے لحاظ سے جس پر الف لام ہوتا ہے، جب یا کو آپ داخل کرتے ہیں اس کے اوپر بلانے کے لیے، اس کو پکارنے کے لیے، تو پھر الف لام نہیں آنا چاہیے۔ آپ کیا کہیں گے؟ یا کریم، یا عزیز، یا رحمان، یا رحیم، میں آپ کو کہ جب بھی کہیں گے تو یہ ایسی، آپ جو ہے چیزوں کو پکارنے کے لیے، کیونکہ عربی زبان میں یا اور الف لام یہ دونوں جمع نہیں ہوتے۔ یہ عربی زبان کے عجیب گرامر میں سے ایک گرامر یہ ہے، بات ہے یہ کہ دونوں جمع نہیں ہوتے، کیونکہ کسی بھی لفظ کو جو کامن ناؤن ہو اس کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے عربی زبان میں جیسے الف لام استعمال کیا جاتا ہے، ویسے یا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یا کے ذریعے سے بھی کیا بن جاتا ہے؟ پراپر ناؤن بن جاتا ہے۔ تو دونوں جمع نہیں ہونا چاہیے، دونوں میں سے کوئی ایک آئے گا، یا تو یا آئے گا یا الف لام آئے گا، تو یا کے ساتھ الف لام نہیں آتا ہے۔ پھر جب ہم اللہ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ کہتے ہیں۔ تو یہی اسے عربی کے اس گرامر کے لحاظ سے لوگوں نے سوچا اس کا مطلب کہ یہ الالہ نہیں ہو سکتا. یہ کیا ہے؟ اللہ ایک نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اس کا کچھ صفت سے کوئی تعلق نہیں. سمجھ میں آیا آپ کو کہ کیوں یہ باتیں لوگوں نے کہی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے, اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ہے, نام ہونے میں کسی کو مسئلہ نہیں ہے. صرف نام یہ کون سا ہے صفاتی ناموں میں سے, یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے, اس کے بارے میں لوگوں نے یہ اختلاف کیا اور یہ مسئلہ لوگوں کا آیا ہوا ہے. اور سب اسی وجہ سے اللہم ہم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی. کبھی بھی ہم اللہم کہتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں اور وہیں سے یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں کہ یہ صفاتی نام نہیں ہو سکتا کیونکہ الف لام بھی ہے اور یا بھی ساتھ میں آ جاتا ہے. یہ دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. تو یہ ساری چیزیں کچھ عربی کے گرامر کے لحاظ سے لوگوں کے ذہنوں میں آئیں. تو میں نے آپ سے کہا کہ ان سارے اختلافات کے باوجود بھی اس پر سب کا اتفاق رہا سلف میں کہ یہ نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں میں سے ہے, اتنا اہم نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مطلق کوئی نام استعمال کیا جاتا ہے تو وہ نام اللہ کا ہے, اور اس کے بعد دوسرے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آتے ہیں, وہ صفاتی نام کہلاتے ہیں. یہی ترتیب ہوتی ہے اور اللہ کے اس نام کی جگہ کوئی اور نام نہیں لے سکتا. یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے, اس کے لیے میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے جو ہے پیش کی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں اس کے بارے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ پہلی بات کیا ہے کہ سارے کے سارے نام کیا ہیں؟ اسماء حسنہ ہیں, یعنی بہت اچھے نام ہیں اور سب سے اچھے نام ہیں. دوسری بات جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں, صرف اللہ کے نام کے بارے میں یا اس نام کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے, لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے. تیسری چیز یہ جو میں نے بتائی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے نام متعین کسی عدد میں نہیں ہے, محصور نہیں ہے, بلکہ لا محصور شکایت ہے, یعنی لا تعداد ہیں. ہم اس کا صحیح طریقے سے علم نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں. صرف یہ نام بات آئی ہوئی ہے کہ 99 ناموں کے بارے میں کہا گیا ہے, 99 ناموں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اسے یاد رکھتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو جنت میں داخل ہوگا. یہ تین باتیں آپ کے سامنے جو ہے اب تک ناموں کے تعلق سے آئیں. چوتھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام یہ صفاتی نام ہیں, تو ہر وہ نام جو کسی صفت کے ساتھ آیا ہوا ہے, جیسی صفت اس میں آئی ہوئی ہے وہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت مانتے ہیں. اس میں کسی طرح کا کوئی بھی کہ وہ شبہ یا کسی طرح کی تاویل یہ نہیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام جس صفت کے ساتھ آیا ہوا ہے اس صفت کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانتے ہیں. میں اب آپ کو جو ہے مثالیں پیش کر رہا ہوں, اس کے جو نام بھی آیا اس کی صفت کے ساتھ اس کو مانتے ہیں. جیسے السمیع آیا ہوا ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ سننا. البصیر آیا ہوا ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے دیکھنا. العلیم آیا ہوا ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جاننا. الرحمن آیا ہوا ہے تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحم کرنا. الغفور آیا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بخش دینا, معاف کرنا کسی کو. تو ہر نام کے ساتھ ایک صفت آئی ہوئی ہے, اس صفت کو ساتھ میں جوڑ کر کے دیکھا جاتا ہے. لیکن ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہوتی ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں کی صفات کے ساتھ مشابہ نہیں ہے, دونوں ایک جیسی نہیں ہیں, تصور یہ نہیں آنا چاہیے ساتھ میں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ بات کہی کہ لیس کمثلہ شیء, کہ اللہ تعالیٰ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے, اپنی ذات کے لحاظ سے وہ اکیلا ہے, اس کی ذات کی جیسی کوئی ذات نہیں ہے, ویسے ہی وہ اپنی صفات کے لحاظ سے بھی اکیلا ہے, اس کی صفت کے جیسی کوئی صفت نہیں ہے. وہ ہوا السمیع البصیر. اسی آیت میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے. جب ہم سننے کی صفت ثابت کیے تو لوگوں کی گمراہی کا اہم سبب یہ بنا کہ سننے کا یہ لفظ آنے کے بعد ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ سننے کے ساتھ کیا آتا ہے تصور؟ کان کا سننا. جب دیکھنے کی بات آئی تو سننے کے ساتھ تصور کان کا آتا ہے. اب یہ تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کان کے رکھ کر کے کان سے سنتا ہے؟ کیسے سنتا ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، ہم سب یہ باتیں کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس کے مانند ہو گیا؟ بالکل سنتا بھی ویسے ہی، اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی. تو یہیں سے یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہم یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں مان سکتے، کیونکہ مانیں گے یہ ناموں کو ثابت کریں گے تو کیا لازم آتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے؟ انسان کے جیسا. اسی لیے کہا پہلی جو گمراہی آئی وہ اسی راستے سے آئی، کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ نہیں مان سکتے، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو ثابت کریں گے نہ اللہ تعالیٰ کے کس صفات کو ثابت کریں گے، ہم نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اگر کرتے ہیں تو کیا لازم آتا ہے بولیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کس کے مانند ہے؟ انسانوں کے مانند ہے، انسانوں کے مشابہ ہے، کیونکہ یہ صفتیں تو حیوان کے اندر پائی جاتی ہیں، انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی ہے تو بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کے جیسا ہو گیا، اور قرآن میں کہا گیا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہیں سے اس نقطے کو بھی سمجھ لیجئے. عام طریقے سے لوگ، ہمارے بھائی بہت سارے، کبھی بھی بعض گمراہ فرقوں کا جو تذکرہ آتا ہے تو بہت زیادہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں شاید وہ کافر مشرک یا اس سے بھی کہیں اسی درجے کے گمراہ قسم کے لوگ ہیں. ویسا نہیں ہے. یہ جو بھی گمراہ ہوئے ہیں ان کی گمراہی کی وجہ کیا ہوئی؟ کہ وہ پہلے اچھا ہی سوچے ہیں، لیکن اسی سوچنے میں کیا ہو گیا؟ وہ بھٹک گئے، تھوڑا راستے سے ہٹ گئے. بات صرف یہ شاعرہ اور جو باتیں جو کہی جاتی ہیں، کبھی کبھی لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ بالکل کافر مشرک جیسے لوگ ہیں، ویسا کچھ معاملہ نہیں ہے. یہ بات اچھا ہی سوچے تھے، اچھا ہی سمجھے تھے، لیس کمثلہ، اللہ کے مانند تو کوئی چیز نہیں ہے. اگر ہم ثابت کرتے ہیں تو اس سے کیا لازم آتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے جیسا ہے. اسی لیے ایک اچھی نیت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ نام نہیں ہے. بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ثابت کیا لیکن کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ صفات نہیں ہو سکتی، ہم صفات نہیں مانتے. بعض لوگوں نے بعض صفات کو مانا، بعض کو چھوڑا. یہ ساری چیزیں، یہ ساری گمراہیاں اس کی شروعات یہیں سے ہوئی ہے. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک ضابطہ بیان کیا ہے، وہ میں آپ کو عربی میں جملہ پڑھتا ہوں اور اس کی وضاحت جملے کی وہ اسی سے، اسی قاعدے سے اور یہ جو باتیں پیش کر رہا ہوں اسی سے اس کی وضاحت ہو جائے گی. انہوں نے یہ کہا کہ کل معطرین مشبہ وکل مشبہن معطل. اسماء و صفات کے بارے میں جو گمراہ فرقے آئے تھے ان کو دو ناموں سے، بہت سارے فرقے ہیں لیکن دو ناموں میں ہم بانٹ سکتے ہیں، ایک کو معطلہ کہا جاتا ہے اور ایک کو مشبہ کہا جاتا ہے. مشبہ اور معطلہ. مشبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی صفات اور ناموں کو بالکل انسانوں جیسا سمجھتے ہیں، ان کو مشبہ کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بھی کان ہیں جیسے انسانوں کے کان ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ویسے جیسے انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت کس کی صفت ہے؟ انسانوں کی صفت ہے. ان کو کہا جاتا ہے مشبہ. مشبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو انسانوں کی صفات سے تشبیہ دینے والا. مشبہ اس میں فائل، تشبیہ دینے والا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بندوں کی صفات سے تشبیہ دینے والا، یہ مشبہ کا معنی ہوتا ہے. معطلہ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو صفات سے الگ کرنے والا، اللہ تعالی کی صفات کو، اس کے ناموں کو ثابت نہ کرنے والا، نہ ماننے والا، اس پر ایمان نہ رکھنے والا، اس کو کہتے ہیں معطلہ. تو انہوں نے کیا کہا؟ کل معطل مشبہ. کہ ہر وہ شخص جس نے اللہ تعالی کی صفات کا انکار کیا، اس کو نہیں مانا، اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دی ہے. ہر معطل کیا ہے؟ مشبہ ہے. کہتے ہیں جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار کیا تو کیوں انکار کیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دی ہے. تو جن لوگوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار کیا وہ کیوں انکار کیا؟ انہوں نے پہلے یہ سوچا کہ اگر ہم یہ ثابت کریں گے سننا تو لازم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بھی کیا ہے؟ کان ہے. اللہ تعالیٰ بھی ویسے سنتا جیسے ہم انسان سنتے ہیں, تو اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار کیا. تو مطلب کیا نکلا کہ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو تشبیہ کس سے دیا؟ انسانوں سے دیا. اس لیے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو انسانوں جیسا نہیں ہے, اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا انکار کر دیا. یہ بات جو ہے یہ بات ان کی آئی. اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں کے مشابہ قرار دیتے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ کل مشبہ معطل, گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو ثابت نہیں کیا. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے نہیں مانا انہوں نے. کیسے یہ بات ہے؟ جیسے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے انسانوں کی طرح سنتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی جو سننے کی صلاحیت ہے ہم نے اس کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. انکار کر دیا کیونکہ انسانوں کے سننے کی صلاحیت بڑی محدود ہوتی ہے. آدمی اپنے کان سے جو سنتا ہے وہ کب سنتا ہے کوئی بات؟ جب ایک مخصوص فاصلے پر وہ بات اس کے کان تک آئے گی تو اس کو سن پاتا ہے, ورنہ نہیں سن پاتا ہے. کہ بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پہ باتیں کر رہے ہیں وہ ہم نہیں سن پا رہے ہیں, یہاں مسجد میں جو بات ہو رہی ہے وہ ہم سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی سننے کی صلاحیت یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی سننے کی صلاحیت کیا ہے؟ کہ وہ اس پتے کی آواز کو بھی سنتا ہے جو کبھی گرتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جو عرش پر ہے پر ہے, لیکن ہر چیز کی آواز کو, ہر چیز کو سنتا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سننے کی صلاحیت, جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ انسانوں کے جیسا ہے, تو گویا کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت تھی ہم نے اس کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. تو یہ بات ہوتی ہے کبھی بھی ہمیشہ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں, ہم اس کے بارے میں پہلے یہ اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھا لیں کہ یہ صفات بندوں کی صفات کے ساتھ مشابہ نہیں ہیں. جیسے اس کی ذات بالکل اپنے آپ میں یکتا ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے, ویسے ہی اس کی صفات بھی اس کی ذات کے شایان شان ہیں, اور ہم اس کے بارے میں اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی تصور نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا ہے. تو اللہ کی صفات کا بھی صحیح ادراک ہم نہیں کر سکتے کہ وہ صفات کیسی ہیں. میں آپ کو بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں, شروع میں بھی یہ بات کہا ہوں, اسماء و صفات میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. کسی بھی چیز کے آپ کو جب اس کی صفت بیان کرنی ہوتی ہے تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اسے دیکھیں. یہ گھڑی ہے, ہاں اتنی بڑی ہے, اور یہ گول ہے. آپ کچھ بھی بیان کریں گے تو آپ اس کو دیکھیں گے تو بیان کرتے ہیں آپ. تو ذات کو دیکھ کر کے اس کی صفات آدمی اپنی طرف سے بیان کر سکتا ہے, لیکن جس ذات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اور دنیا میں رہتے ہوئے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے, اس کی صفات کو ہم اپنی طرف سے نہ بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس کا انکار کر سکتے ہیں. دونوں میں سے ہم کوئی چیز نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے اس کو, یہ تو غیب ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام ثابت ہیں, یہ صفات ثابت ہیں, اور یہ اس کی ذات کے شایان شان ہیں, اور ہمیں اس کا علم نہیں ہے, اس کی پوری کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے. اسی کو امام مالک رحمتہ اللہ علیہ جب ان سے اللہ تعالیٰ کی صفت استواء کے بارے میں عرش پر مستوی اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہی بات کہی تھی, اور یہی بنیادی ضابطہ ہے پورے اسماء و صفات کے تعلق سے. ہر جگہ وہی بات کہی جاتی ہے, پوری بحثیں اسی پر ہوتی ہیں. وہ کیا ہے جملہ؟ بڑا مشہور جملہ ہے اور اس کو ہمیشہ آپ بھی یاد رکھیے, جب توحید اسماء و صفات کی بات ہوتی ہے تو وہ جملہ ضرور بیان کیا جاتا ہے, وہ عبارت بیان کی جاتی ہے کہ الاستواء معلوم, الاستواء معلوم, استواء یہ معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے استواء کا, استواء ہم جانتے ہیں, استواء کسی کے عربی زبان میں ہم اس چیز کو جانتے ہیں. والکیف والایمان بہ واجب, اس پر ایمان لانا کیا ہے؟ واجب ہے, سب کو ایمان لانا ہے اس پر. والکیف مجہول, لیکن یہ استواء کیسے ہے اس کو ہم نہیں جانتے, اسی کو کہتے ہیں مجہول. یعنی ہم نہیں جانتے اس کو، اللہ تعالیٰ کے باپ کو اس کا علم ہے، ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں. والسوال عنہ بدعا، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ کیا ہے؟ یعنی یہی ان سے گمراہیاں آئی ہیں سوال کرنے کی وجہ سے. میں اب آپ کو ایک مثال اس پر جو پیش کرتا ہوں. جیسے ابھی ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ السمیع ہے، سننے والا. اللہ تعالیٰ سنتا، یہ صفت ہے اس کی، یہ ہم جانتے ہیں. سننا ایک صفت ہے، ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں. اردو میں ہم سننا کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ سماع کہتے ہیں. سننا ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں. یہ ہوا الاستواء معلوم، تو ہم کہیں گے السماع معلوم. سننا کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں. والایمان بہی واجب، اور اس پر ایمان لانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. والکیف مجہول، کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے لیکن کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ کیسے سنتا ہے، سمجھے یہیں سے بدعت شروع ہو جاتا. یہ سوال ذہن میں آتے ہی بدعت شروع ہو جاتی ہے، یعنی آدمی راستے سے بھٹک جاتا ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہے، ہر ایک کے بارے میں آپ یہی سوچیں. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے البصیر ہے، یعنی دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ دیکھنا. دیکھنا کیا ہے؟ یہ ہے، یہ ہم جانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے یہ ہم کو نہیں معلوم ہے. اس کے دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کی ذات کے لحاظ سے ہے. وہ تو بالکل کالی اس چیونٹی کو بھی، جو کالی رات میں کالی چٹان پر چل رہی ہو، اس کو بھی وہ دیکھتا ہے، اور جبکہ وہ عرش پر ہے. تو یہ اس کے دیکھنے کی صلاحیت ہے. ہم کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کو بندوں کی صفت کے ساتھ جوڑ کے نہیں دیکھ سکتے. جہاں یہ سوال آ جائے کیسے دیکھتا ہے، وہیں پر گمراہی شروع ہو جاتی ہے. یہ کبھی نہیں آنا چاہیے. اسی کے بارے میں سوال کرنا یہی بدعت ہے. کیفیت اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کے بارے میں یہ کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے. تو یہ جو اسماء و صفات کے ضابطے ہیں، اس میں سے ایک اہم ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، اور ان ناموں کے ساتھ جو صفات ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت تو کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم ان صفات کو ثابت کرنے کے ساتھ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ بندوں کے مشابہ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ کی ذات کے ساتھ اور بندوں کی صفت بندوں کی ذات کے ساتھ ہے. چونکہ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں جانتے، اس کی کیفیت کے بارے میں نہیں جانتے، ویسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں. یہ بعض نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ بعض اوقات انسان دنیا میں رہتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ یہ تو ذرا اچھا نام نہیں لگ رہا ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے، یعنی وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہ لفظ جس انداز کا ہونا چاہیے اس طرح سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جبار. کیا نام ہے؟ جبار. نام سنا ہے جبار. جبار کس سے ہے؟ یہ جبر سے. اردو میں جب آپ جبار کا لفظ بولتے ہیں نا، بڑا ظالم بڑا جابر جو ہے، سنتے نہیں جابر ظالم جو ہے اس طرح سے، تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. کبھی کبھی سوچتے ہیں یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے جبار جابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اردو میں ہم جب جابر بولتے ہیں تو کس کے لیے بولتے ہیں؟ ظلم کرنے والے کے لیے بولتے ہیں. کہتے ہیں بڑا ظالم اور جابر آدمی ہے یہ، بڑا جابر آدمی تھا، بڑا جابر بادشاہ تھا، تو ایک عادل اور انصاف کے مقابلے میں یہ لفظ بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جبار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی کبھی انسان کو پریشان کرتے ہیں یہ نام. ان ناموں کے تعلق سے پوری جو تفصیلات ہیں اس کی شرح جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو میں ہر ہر نام کے تعلق سے اس کی اصل معنی کیا ہے عربی زبان کے لحاظ سے. اور یہاں وہ ظلم والا لفظ نہیں ہے، مطلب وہ ذہن میں کہنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ وہ صفت اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ جبر کے معنی اصل عربی زبان میں ہوتے ہیں کسی چیز کو پورا کرنا، کسی چیز کو پورا کرنا، اور اس کے لحاظ سے یہ لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور کہیں بھی اس کے اندر وہ ظلم کا معنی یا اس طرح کا تصور اس کے اندر ہے ہی نہیں ذریعے میں جو کبھی ذہن میں آ سکتا ہے کسی کے بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے جو قواعد تھے اس میں سے چند میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور قواعد ابھی ہیں جو ذہن میں رکھنے ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں جب یہ قواعد پورے ہو جائیں گے تب آپ کو جو ہے وہ ہر نام کی جو شرح ہے، یعنی اس نام کے اندر کیا کیا معنی پایا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. جب وہ شرح آئے گی تو اسی میں ساتھ ساتھ جو تزکیے کا جو پہلو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہوتا رہے گا. یہ چند باتیں تھیں آج کے درس کے تعلق سے. پانچویں دور ہمارے پاس ابھی ہے، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. ابھی آج کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں سب کے سب اسماء حسنہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے ساتھ اس کے ساتھ کیا صفت لگی ہوئی ہے؟ احسن کی صفت جو ہے لگی ہوئی ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام محصور نہیں ہیں، یعنی کسی خاص گنتی میں کہ اتنے 99 نام ہیں یا 100 نام ہیں 1000 نام ہیں، کسی خاص گنتی کے ساتھ متعین نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی گنتی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں. تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں یہ صفاتی نام ہیں، یعنی ناموں کے ساتھ صفت آئی ہوئی ہے، اس صفت کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانا جاتا ہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جو ہم صفات بیان کرتے ہیں کہ اس نام میں یہ صفت پائی جاتی ہے، تو اس وقت یہ ضروری ہے کہ ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بندوں کی صفات کے مشابہ نہیں ہے، وہ اس کی صفات اس کی شان کے لحاظ سے ہیں اور بندوں کی صفات بندوں کی ذات کے لحاظ سے ہیں، دونوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے، ان دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ناستک، ہاں چلیے
بولتے ہیں کہ اگر قرآن پڑھے ہم لوگ بولتے ہیں کہ اللہ غصہ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، صفت ہے
جی ہاں،
تو کیسے ہو سکتا ہے؟
تو صفات میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. یہ کچھ صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو نام سے نہیں ہیں، یعنی اس میں نام نہیں آیا ہے، صرف صفتیں ہیں اور کچھ کے نام ہیں. ابھی میں اسی لیے اسماء اور صفات دونوں کہتے ہیں، میں ابھی ناموں کو بتا رہا تھا آپ لوگوں کو، اس کے بعد پھر صفات میں بھی آئیں گے. تو کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جس کے ساتھ نام نہیں آیا ہے اور وہ صرف صفتیں ہیں، یعنی وہ مستقل درس میں بات آئے گی. میں آپ کو صرف آج جو ہے سوال کے اس میں بول رہا ہوں آپ کو. یہ ان صفتوں کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک صفت کو کہتے ہیں وہ صفت ذاتی ہے، یعنی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ صفت جڑی ہوئی ہے، اور ایک صفت کو کہتے ہیں صفت فعلی، یعنی وہ ہوتی رہتی ہے چیز، وہ صادر ہوتی رہتی ہے لیکن ذات کے ساتھ جڑی ہوئی چیز نہیں رہتی ہے. تو دو طرح کی صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں. تو بعض صفتیں ذاتی بھی ہیں اور ہوتی بھی رہتی ہیں، فعل کے لحاظ سے ہوتی بھی رہتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کرنا یا اس کی رضامندی، خوش ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے. تو اللہ تعالیٰ غصہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے، اور یہ غضب، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہونا یا خوش ہونا، یہ ہوتا رہتا ہے. سمجھ میں بات، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ وہ صفت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو یہ فعل ہونے کے ساتھ ساتھ ذات سے بھی تعلق ہے اس کا. تو یہ غصہ ہونا اس کا اس کی ذات کے لحاظ سے ہے، بندوں کی ذات کے لحاظ سے نہیں ہے. اس کا غصہ ہونا اس کی شان کے لحاظ سے ہے، اس کا خوش ہونا اس کی ذات کے لحاظ سے ہے، بندوں کی ذات کے لحاظ سے نہیں ہے. یہی صفات ہیں، اور انہی صفات میں خاص طریقے سے عشائرہ کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے وہ انہی صفات میں زیادہ ہے. وہ ایسی تمام احادیث اور آیتوں کا کیا کرتے ہیں، اس کی تاویل کر دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم غصے کی نسبت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ غصے کی نسبت کرنے سے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے، اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے. یہ تصور ان کا جو ہے پیدا ہوا. اور میں نے آپ کو شروع میں یہ جو کہا کہ جو لوگ بھی اسماء و صفات میں گمراہ ہوئے ان کا پہلا معاملہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کو کس کے مشابہ قرار دیا، انسانوں کے مشابہ قرار دیا، تبھی انہوں نے ان صفات کا انکار کر دیا. تو پہلے انہوں نے مشابہ قرار دیا پھر انکار کیا اللہ تعالیٰ کو الگ کرنے کے لیے, تو یہ صفت ہم ثابت مانتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ کا غضب, اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب دینا. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر ثواب دیتا ہے. خوش ہونا, غصہ ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. کیونکہ جب ہم یہ ثابت مانتے ہیں تو اس کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے, جو آپ کہتے ہیں کہ آج یعنی ایموشنل, جو ایموشنل انگلش میں بولتے ہیں نا, تو اس کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کیسے اس بات کو مان سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کی وجہ سے, انفعالی تربیت میں اس کو کہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کیا اور اس کی تاویلیں کی. حالانکہ جب ہم یہ مان لیں کہ اللہ کا غضب اللہ کی ذات کے جیسا ہے, تو یہ سیرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا ہے سوال کہ جو ہے وہ ایموشنل ہے یا ایموشنل نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آئیں گی ہی نہیں, کیونکہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. تو ویسے اللہ تعالیٰ کی اس غضب کی صفت کے بارے میں بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ کس طرح کی صفت ہوتی ہے, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ غضب کیا ہے, تو ہم وہ ثابت مانیں گے. لیکن کیسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ غضب؟ جیسے ہم غصہ کرتے ہیں تو لال پیلے ہو جاتے ہیں, ہماری جو کیفیت ہوتی ہے یہی کیفیت اللہ تعالیٰ کی بھی ہوتی ہے, ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا ہے. اور جب تک ذات کو نہ دیکھیں تب تک میں نے آپ سے کہا شروع میں کہ صفت کو ہم بیان نہیں کر سکتے.
تو میں ایکسپلین کیا تھا کہ انسان کو سمجھنے کے لیے غصہ ہو رہا ہے, ایکسپلین کیا؟
نہیں ٹھیک ہے, بس کریں جی. بولے
ذاتی نام اور صفت, ذاتی نام مطلب کیا؟
جیسے ایک ایک کسی بھی چیز کا آپ نے کوئی نام رکھ دیا, اس کو کہتے ہیں ذاتی نام. یہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ گلاس یا کپ. آپ نے ایک نام رکھ دیا, اس کو آپ نے گلاس یا کپ کہہ دیا. ٹھیک ہے, ایک بڑا سا ہوتا ہے, ہم نے اس کو کیا کہہ دیا؟ گلاس کہہ دیا. ایک میں یہ بنا ہوا ہوتا ہے پکڑنے کے لیے, اس کو ہم نے کیا کہہ دیا؟ کپ کہہ دیا. چیز کیا ہے؟ چائے پینے کے لیے یا دودھ پینے کے لیے پانی, چیز وہی ہے. ہم نے ایک کا نام کیا رکھ دیا؟ کپ رکھ دیا, اور ایک کا نام گلاس. یہ اس کو کہتے ہیں, اس چیز کے تعلق سے یہ نام ہو گیا, اسی کو ذاتی نام کہا جاتا ہے, جو خاص صفت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے. کسی بھی چیز کا کوئی بھی آپ نام رکھ دیں گے, یہ اس چیز کی ذات کا ایک نام ہو جاتا ہے. صفت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی چیز کا آپ نام رکھے ہیں تو صفت, عربی زبان میں اس کو جوال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جوال. جوال کے معنی ہوتے ہیں گھومنے والا. ابھی چونکہ آپ لے کر کے آفس میں بھی جا سکتے ہیں, گھر میں بھی رہ سکتے ہیں, مسجد میں بھی آ سکتے ہیں, اس کو کیا کہہ دیا انہوں نے؟ جوال. تو اس نام کے ساتھ ایک صفت جڑی ہوئی ہے. تو کبھی کسی چیز کے نام کے ساتھ صفت جڑتی ہے اور کبھی صفت نہیں جڑتی ہے, صرف اس ذات کا ایک نام ہوتا ہے, کوئی خاص صفت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. انہوں نے مشابہ قرار دیا, یعنی جیسا اللہ تعالیٰ جو ہے ویسے جیسے انسان ہے, سنتا ہے تو جیسے انسان سنتا ہے.
اب بتایا
وہ بھی حقیقت میں یہی کرتے ہیں, یعنی انکار کرنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ تشبیہ دیا, اور تشبیہ دینے کے بعد ہی انکار کیا. جس نے بھی انکار کیا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا, وہ کیوں انکار کرتا ہے؟ پہلے تشبیہ دیتا ہے, اس کے ذہن میں تشبیہ ہوتی ہے. پہلے تشبیہ کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم نے مانا کہ اللہ سنتا ہے تو مطلب یہ ہوگا اس کو کان ہوگا, پھر وہ انسانوں جیسا ہوگا. پہلے ذہن میں یہی بات آتی ہے اور اسی بات کی وجہ سے وہ انکار کرتا ہے. ابھی جو غضیبہ کا بات آئی تھی غصہ ہونے کی, تو غصہ ہونا ہم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ, کیوں نہیں مانتے؟ اس کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ جیسے انسان غصہ ہوتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے. تو ہر انکار کرنے والے نے پہلے تشبیہ دی ہے پھر انکار کیا.
اللہ کدھر ہے؟
वो बच्चों का बता रही है, बच्चों अल्लाह ऊपर है,
ऊपर है। हाँ।
ये फिर हमको ये मैच्योरिटी है, ठीक है, वो कंपेयर नहीं करना। फिर बच्चों का ऐसा नहीं हो सकता, लोगों ऊपर है तो ऊपर
ऊपर है
वो सही है।
हाँ, बच्चे कभी भी बच्चे क्या होता है, आप जब भी उससे पूछेंगे अल्लाह तो ऊपर ही गिरा, ऊपर ही आदमी ऊपर ही देखता है। और मैंने ये चीज देखी है अक्सर जगहों पे कि ये ऊपर अल्लाह ताला के ऊपर होने का जो मामला है ये तकरीबन सारे इंसानों में चीज पाई जाती है। हद तक कि मैंने पास हैवानों को भी देखा, जब कोई चीज होती है तो सर ऊपर करते हैं। यानी हम जो हिंदू जो हमारे साथ रहे हमने उनको भी देखा कि जब भी कोई चीज होती है भगवान या कुछ कहते हैं तो वो भी क्या करते हैं। उर्दू में हिंदी में इस तरह की बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि हमेशा ऊपर वाला जो करता है साहब वही है। उर्दू में तो है ही ये जुमले, हिंदी में मौजूद है ये ऊपर वाले की कृपा है कहते हैं, ये हिंदी में बोलते हैं ये। तो मतलब क्या हुआ कि ये लोग खुद भी ये वसवास समझते हैं कि अल्लाह ताला ऊपर है। तो इंसान की इस फितरत में ये चीज मौजूद है कि अल्लाह ताला ऊपर है, तो बच्चा भी इस बात को समझता है। लेकिन हम उसको और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे के लिए फिर मसला हो जाएगा। जितना वो फितरत के लिहाज से जानता है उतना ही,
क्योंकि ऐसा देखा बच्चों का चार पांच साल है अल्लाह के अशका, क्या अशका ऊपर है तो दोनों वो कंफ्यूज नहीं
है, वो थोड़ा महसूस तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा उनको ये नहीं करना चाहिए, बस वो अपनी फितरत पर है अल्लाह ताला ऊपर है उस पर रहना देना चाहिए उनको। क्या क्या जी, सबसे ज्यादा तो अल्लाह, सबसे ज्यादा क्या है अल्लाह, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को पसंद है कि आप उसको अल्लाह के लफ्ज से पुकारे, सबसे ज्यादा ये है। उसके बाद फिर और दूसरे आते हैं।
मेरा एक फ्रेंड पूछा है अल्लाह के लिए वो बोलते हैं के लिए भी वो बोलते हैं। अच्छा है
अल्लाह ताला के लिए, वैसे हम आम तरीके से उर्दू में वो बोलते नहीं है, वो तो हम नहीं बोलते आम तरीके से तो नहीं बोलते, लेकिन वो कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ताला के लिए प्रोनाउन अरबी में भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं अल्लाह ताला के लिए। कुरान में आप पढ़ते जाएंगे तो जगह जगह क्या इस्तेमाल किया गया, प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया। तो वो प्रोनाउन इस्तेमाल करने में कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला के लिए कहते हैं कि आप एक को, आप हो सकता है कि ये सोचते हों कि उसके अंदर वो इज्जत नहीं दे रहे हैं, इकराम नहीं है, वैसा नहीं सोचना कभी भी, बल्कि ये है कि अल्लाह ताला की तौहीद ये ज्यादा महबूब होना चाहिए। इसीलिए बहुत से लोग इसको बेहतर समझते हैं कि आप ये कहें अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कहने की बजाय क्या कहना है, फरमाता है। यानी एक तौहीद, क्योंकि एक का माना ये देता है ये फरमाता है। हाँ, हम जमा जो है अल्लाह ताला की ताजीम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हम यह कि आप अल्लाह ताला को एक करके पेश कीजिए हमेशा, तो उसको बेहतर समझा जाता है अल्लाह ताला के हक में। इसलिए वहां पर वो ताजीम और तकरीम को ज्यादा न कीजिए, बल्कि क्या कीजिए, तौहीद को ज्यादा अहमियत कीजिए। ठीक है, सुभान अल्लाह।